بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس مہینے میں مشہور یہی ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب میں معراج کی 27ویں شب میں رجب کی 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا آپ کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا تاریخ سے قطع نظر یہ واقعہ بیان کرنا چاہیے سننا چاہیے سنانا چاہیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کب پیش آیا اس میں مورخین کی رائے مختلف ہیں محدثین کی رائے مختلف ہیں لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے اور بڑی تفصیلات اس واقعے کی ہیں اور بہت اہم بھی ہیں اور اس کے بہت سے پہلو وہ ہیں جو ہمارے لیے اعمال سے کچھ عقیدوں سے متعلق ہیں تو کچھ اعمال سے متعلق ہیں اور پھر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے اس لیے اس کا مذاکرہ بار بار کرنا بھی چاہیے آسان بات نہیں ہے اور یہ ایک معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جس میں کئی معجزے ہیں اس معجزے کے اندر کئی معجزے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس ایک مہینے کی مسافت اس زمانے میں ہوتی تھی رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی مسافت طے کروا دی سواری کے بغیر اللہ نے وقت کو لپیٹ دیا آپ کے لیے جگہ کو لپیٹ دیا آپ کے لیے آسمانوں میں آپ چلے گئے آسمانوں سے ماورا آپ چلے گئے عالم ارواح کو آپ نے دیکھا عالم مثال کو آپ نے دیکھا جنت کو جہنم کو دیکھا ایک ایک پہلو وہ ہے جو معجزہ ہے اس واقعے کا اسی لیے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کافروں کے سامنے بیان کیا تو سب نے انکار کر دیا اور خوش ہو گئے سن کر کہ بھئی ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ آئی ہے کہ اس کے ذریعے محمد کو جھٹلانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے کون مانے گا ان کی یہ بات خوش ہو گئے تھے واقعے کو سن کر کہ بھئی اب تک کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی تھی ان کو متہم کریں ان کو بدنام کریں لوگوں سے ان کی توجہ جو ہے نا وہ ہٹا دیں جیسے یہ سنیں تو خوش ہو گئے کہ آج ہمارے ہاں ایک چیز ہاتھ آ گئی اب لوگوں کو بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے پیچھے ہٹ جائیں گے اعوذ باللہ من ذالک چنانچہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا حضرت ابو بکر نظر آئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو بلا لی کہنے لگے کہ تم تو جو ہے نا ان کے اوپر بہت ایمان رکھتے ہو بڑی ان کی تصدیق کرتے ہو آج یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی راتوں رات جو ہے نا کہاں ہیں بیت المقدس جا کے آ گئے ہم رات بھر کا سفر طے کریں گے تو مکی کی وادیوں سے نکلنا جو ہے نا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا یہ ایک ہی رات کے اندر گئے بھی آئے بھی سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں اس کی یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں تم اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہو ان کے لیے پھر صدیق کا لقب اللہ پاک نے عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا پھر یہ صدیق کا لقب
صدیق یوں ہی نہیں کہا گیا ان کو، جس وقت پورے کے پورے جھٹلا رہے تھے تصدیق کرنے والے وہی تھے پھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول میں، اچھا صدیق کا مطلب زبانی طور پر سچ بولنا یہ نہیں ہوتا، صدیق کا مطلب یہ ہے کہ ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں نبی کی مطابقت پائی جائے، آپ کے افکار میں، آپ کے اعتقادات میں، آپ کے اعمال میں، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت ہو، تو یہ ہے صدیقیت. صحابہ کرام میں ایسے ہی تھا، اور اتنا درجہ اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، آپ تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، تو وہاں کے جو انصار صحابہ ہیں وہ سمجھ نہیں پائے کہ محمد رسول اللہ کون ہیں، ابوبکر صدیق ہیں یا محمد رسول اللہ، محمد ہیں، پتہ نہیں تھا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق ہیں، نبی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اپنی جگہ تھی، آپ اپنی تواضع کی وجہ سے ظاہر نہیں کروا رہے تھے کہ میں ہوں، مجھ سے ملنا چاہیے، مصافحہ مجھ سے کرو، معانقہ مجھ سے کرو، حضور کی تواضع اپنی جگہ تھی. تو ان کو صدیق کا لقب یوں ہی نہیں دیا گیا، اور بہت اونچا لقب ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ رسول کی نظر میں جو ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبوت کے بعد کا درجہ جو ہے نا وہ صدیقیت کا ہوتا ہے، قرآن پاک میں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. سب نے جھٹلا دیا، ابو بکر نے اس وقت جو ہے نا تصدیق فرمائی، واقعہ ہی ایسا تھا. اور بڑی لمبی چوڑی اس کی تفصیلات ہیں، بڑے واقعات ہیں. رات میں فرشتے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اٹھایا، فرشتے مکالمہ کیے، پھر مسجد حرام میں لے کر آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چیرا گیا، کھولا گیا، شق صدر کا واقعہ پیش آیا، سینے کو کھولنا، بائی پاس سرجری جو ہوتی ہے ہمارے یہاں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، سکسیزفل ہوگا نہیں ہوگا آپریشن، حضور کا چار مرتبہ ہوا ہے، شاید یہاں ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کتنے مرتبہ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تین مرتبہ، دو ہارٹ اٹیک تو تین مرتبہ آتا ہے عام طور پر، کہتے ہیں اس کے بعد کہ آدمی بچتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو چاک کیا گیا، جو کھولا گیا، جس کے اندر علم، حکمت، نور اور ایمان جو بھرا گیا، وہ چار مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ تو جب چار سال چھ سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا. شق کے معنی آتے ہیں پھاڑ دینا، چیر دینا، صدر کے معنی آتے ہیں سینے کے، سینہ اس وقت آپ کا کھولا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تست میں کوئی چیز لے کر آتے تھے، اور اس سے جو ہے نا قلب مبارک کو دھوتے تھے، اور وہ چیز بھر دیتے تھے، ایک نورانی چیز ہوتی تھی. بس حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے حضرت حضور کے ساتھ اور بھی بچے کھیلا کرتے تھے، پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا واقعہ پیش آ گیا ان کے ساتھ، جا کر اماں کو بتا دیا. پھر اس کے بعد بچپن 12-13 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ واقعہ پیش آیا. علماء نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اس سے منشا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمتیں تھیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بچپن کے لہو و لعب سے اور شیطانی اثرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا گیا تھا. اس میں ایسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیں، اور ایسے انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیے کہ شیطانی اثرات سے محفوظ بھی ہو جائیں، بچپن میں لہو و لعب جو بچوں کا مزاج ہوتا ہے، بچوں کی طبیعت ہوتی ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف ہو جائیں، پاک و صاف رہیں. پاک و صاف پہلے ہی سے ہی تھے حضور. پھر 12 سال کی عمر میں جو واقعہ پیش آیا، عین جوانی کا زمانہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں پھر ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، آدمی جب بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ میں ہوتا ہے، نفس بھی ساتھ میں ہوتا ہے، خواہشات بھی جو ہے نا بری آدمی کے دل میں پنپنے لگتی ہیں، ابھرنے لگتی ہیں. شباب کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ گمراہی کا، آدمی کے لیے اعتدال میں رہنا، قابو میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حفاظت کے لیے 12 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ دوبارہ آپ کے ساتھ ظاہر فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرے اندر سے حسد اور غل وغیرہ نکال دیا گیا. اور جب میں لوٹا اس واقعے کے بعد، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسا بڑوں کی عظمت اور بڑوں کی عظمت میرے دل میں آ گئی تھی، اکرام میرے دل میں آ گیا تھا، بچوں سے شفقت اور محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر میں تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، جس وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، کیونکہ اب وحی نازل ہونے والی تھی، تو نزول وحی کے احکام کا تحمل کر سکیں، وحی کو لے سکیں، کیونکہ جو قرآن، جو کلام نازل کیا جا رہا تھا وہ اللہ کا کلام تھا، وہ معمولی چیز نہیں ہے. وہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ جو امانت تھی ہم نے آسمانوں پر بھی پیش کی، یہ ہم نے زمینوں پر بھی پیش کی، پہاڑوں پر بھی ہم نے پیش کیا، تو ان لوگوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اشفقنا منہا اور ڈر گئے، وہ حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بہت بڑی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کی جو جامعیت ہے، اس کے جو علوم ہیں، اس کی جو گہرائی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو، سینے کا اس کو تحمل کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم بات ایک دوسرے کو سنا لیتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، سننے میں کوئی بوجھ ہم کو محسوس نہیں ہوتا، بولنے میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور نے فرمایا کہ سخت سردی میں مجھے پسینہ آ جایا کرتا تھا، پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا حضور کو۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پنڈلی پر آپ کا جسد اثر کا کچھ حصہ تھا، اس حالت میں وحی نازل ہو گئی۔ فرما رہے ہیں کہ وحی کا بوجھ حضور پر اتنا پڑنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مجھ سے لگا ہوا ہے، میری پنڈلی پر ہے۔ وحی کے بوجھ کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ساری امت کا بوجھ حضور نے اٹھا لیا ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ کلام الہی کا جو بوجھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ تو 40 سال کی عمر میں واقعہ یہ پیش آیا، شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلانے کا ارادہ کیا، تو پھر 34 مرتبہ شق صدر کا واقعہ یہ پیش آیا، کیونکہ اب جب جا رہے تھے آپ تو عالم ملکوت کی سیر کرنا تھا، اب جب جا رہے تھے تو آسمان و سماوارہ آپ کو جانا تھا، اب جب جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی چیز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ وہاں جائیں گے تو وہاں کے انوارات کا تحمل نہیں کر سکتے ہم، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کی درخواست کی، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تم لا تدرکہ الابصار، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لن ترانی، تم ہرگز بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ درخواست تھی نبی کی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری درخواست سے ہم رد تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہماری ایک تجلی جو ہے نا ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، تو وہ بھی عین ذات کی تجلی نہیں تھی، وہ ذہن میں رہنے کی چیز ہے، یہ عین ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کے، علماء نے لکھا ہے کہ ہزاروں درجات ہیں اس کے، انوارات کے ہزاروں درجات ہوتے ہیں، اللہ نے اپنی عین ذات کے، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، تو اللہ نے جو تجلی فرمائی، اپنے نور کی تجلی فرمائی، اپنے انوارات میں سے ایک نور کی اللہ پاک نے تجلی فرمائی، تو جو طور پہاڑ ہے ریزہ ریزہ ہو گیا وہ۔ بخر موسا سیقہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، وہ اللہ کو دیکھنا نہیں تھا، وہاں تو جو ہے نا پہاڑ کو دیکھنے کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو، کیونکہ میرے مجھے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر تمہارے اندر۔ ہاں آخرت میں دیدار ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اس وقت دیدار ہوگا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے اور دکھائیں گے، اور ہر آدمی کی رویت الگ الگ ہوگی، کسی کو ہفتے روزانہ ہوگی، کسی کو ہفتے میں ہوگی، کسی کو سال میں، کسی کو مہینے میں ہوگی، کسی کو آدمی کے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اللہ کی رویت ہوگی۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے وہ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں میں ہوں گے، تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کو سب کچھ مل گیا، تو کہنے لگیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا اور کیا باقی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایک نعمت اور مکمل ہونا باقی ہے، ابھی ایک نعمت ابھی نہیں ہوئی۔ کہیں گے کہ یا اللہ اور کیا نعمت ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا جنت کا، جنت آپ نے دے دی، حوریں آپ نے دے دی، غلمان آپ نے دے دیے، باغات آپ نے دے دیے، محلات آپ نے دے دیے، سب کچھ آپ نے دے دیا، تو اب تو کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جا کر علماء سے پوچھو کہ کیا چیز باقی ہے۔ تو لوگ علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ بھائی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک نعمت اور بھی باقی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج رہیں گے، وہاں بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے ان کو علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ علم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایسی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو یہاں بھی کام آنے والی ہے، وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ نے علم میں عزت رکھی ہے، علماء کے پاس جائیں گے، ان کی قدر یہاں نصیب ہوگی تو وہاں بھی نصیب ہوگی۔ پھر تو لوگ جائیں گے اور جا کر پوچھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک نعمت اور بھی باقی ہے، کیا نعمت باقی ہے؟ وہ علماء کہیں گے کہ ایک نعمت جو باقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے جو حاصل ہونے والا ہے۔ فرمائیں گے کہ بھائی اس کے بعد جب اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس سے بڑی کسی نعمت کو جنتی نہیں پائیں گے۔ اس سے جو آدمی کو جو وہاں پر جو ہے نا خوشی محسوس ہوگی، جو انبساط محسوس ہوگا، جو فرحت محسوس ہوگی، کسی نعمت میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے, دیکھنے والوں کے نور میں اضافہ ہو رہا ہوگا, دیکھنے والوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہوگا. جب واپس لوٹیں گے تو حوریں یعنی پریشان ہو جائیں گی کہ ابھی گئے تھے کس سال میں, آئے کس سال میں. پہلے سے آدمی نورانی ہوگا جنت میں, لیکن اللہ کو دیکھنے کے بعد جو نور میں اور اضافہ ہوگا, جو آدمی کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا, حوریں پریشان ہو جائیں گی کہ بھئی حسن میں تبدیلی کہاں سے آ گئی. ایک نعمت وہاں پر وہ بھی ہے. تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے دربار میں جب بلانا چاہا تو وہاں کے جو انوارات ہوتے ہیں, وہاں کی جو تجلیات ہوتی ہے, عالم بالا کے عالم ملکوت کی جو سیر ہوتی ہے, اس کے تحمل کرنے کے لیے چوتھی مرتبہ پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اس کو آپ کے سینے کو کھولا گیا, اس کے اندر علم و حکمت جو ہے نا بھری گئی, پھر سینے کو جو ہے نا فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو سینہ بند ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا وہاں سے, یہ سلسلہ ہوا تو پھر براق نامی سواری پر آپ کو بٹھایا گیا, پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. کتنی تیزی کے ساتھ آپ گئے, کتنی تیزی کے ساتھ آپ واپس آئے. یہاں سے آسمان کی مسافت جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے, اور ہم ابھی 1400 سال یعنی بلکہ جب سے دنیا بنی ہے ابھی چاند تک ہی پہنچ پائے ہیں ہم, اور چاند پر پہنچ کے جو ہے نا ہم خوش ہیں, اور ہم ہی کو جو ہے نا لوگ چڑھاتے ہیں, ہم ہی کو جو ہے نا حقیر سمجھتے ہیں, مولویوں کو ہی حقیر سمجھتے ہیں, مفتیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں, کمتر سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, دنیا بھی ترقیات سے ان کو لینا دینا نہیں ہے, سائنس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی تمہاری سائنس 1400 سال کے بعد, ہمارے نبی کی آمد کے 1400 سال کے بعد تمہاری سائنس جو ہے نا جہاں پہنچی ہے اس سے لاکھوں مائل دور ایک رات میں ہمارے نبی جا کر آ گئے ہیں. ابھی پہلے آسمان تو بہت دور کی بات ہے, آسمان سے پہلے اتنے ستارے ہیں, سیارے ہیں, کہکشائے ہیں, لاکھوں مائل دور ہیں وہ. جہاں سے چاند ہیں, چاند سے آگے سورج ہے, سورج سے آگے اور بھی ستارے ہیں, اور بھی سیارے ہیں, سائنس میں پڑھائے جاتے ہیں نا. وہ تو ایک ہی نظر میں پار ہو گئے نبی کی, سارے کے سارے. جہاں پر براق جو سواری تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے تھے, تو وہ اس کا قدم حدیث میں یہ ہے کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پر نظر جاتی تھی. سورج ہے تو سورج سے آگے نظر جاتی ہے, تو ایک قدم میں یہاں سے وہاں پار ہو گئے. تم تو بڑی کوششوں کے بعد, بڑی محنتوں کے بعد, بڑی مشقتوں کے بعد, بڑی ٹیکنالوجیوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا کرنے کے بعد بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے ہیں, اور وہ بھی آنا جانا نہیں, ایک مرتبہ جا کر آ گئے, بس وہی چیز ہو گئی ان کے لیے, ایک مرتبہ چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک لمحے میں آپ کی ذات, ایک سیکنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے آگے چلی گئی. نبی کا معجزہ ایسا ہی ہوتا ہے پھر, کہ لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. معجزے کے معنی آتے ہیں عاجز کرنے والا, لوگوں کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے وہ. ان کی عقل بھی حیران, ان کی فکر بھی حیران, سب کچھ حیران ہو جاتی ہے. کیسے ہوا, کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں, کرامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں. پھر یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو اس پر یہ ہوتا ہے خیال کہ بھائی یہ کیا قصہ شروع ہو گیا, واقعہ معراج کو بیان کرنا شروع کر دیا. نہیں, اس کے جو پہلو ہیں میرے دوستو, ان کو تفصیل سے اگر آپ سنیں گے, آپ سمجھیں گے, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار دل میں آئے گی, آپ کا مقام و مرتبہ کھلے گا, آپ کی حیثیت سمجھ میں آئے گی کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. حضرت جب ساتوں آسمانوں کے اوپر چلے گئے, ایک مسدرت المنتہا کے پاس جہاں پر پہنچے, جو بیری کا درخت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر, حضور نے فرمایا کہ وہاں پر تو میں نے قلموں کے لکھنے کی تقدیر سے, جن قلموں سے تقدیر کو لکھا جاتا ہے, ان قلموں کے چلنے کی آواز حضور نے سنی وہاں پر. جبرائیل وہاں پر جب ٹھہر گئے, جب وہاں پر پہنچے سدرت المنتہا کے پاس, تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی یہاں سے اب آگے آپ بڑھیے, ہم نہیں جا سکتے. جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آنے والے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے تو آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے, ہم نہیں جاتے. وہ رک گئے تو حضور نے کہا کہ کیا وہ آگے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی اس سے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا میں, مجھے اجازت ہی نہیں آگے جانے کی. اللہ نے کیا نظام, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے اس کائنات کا, کائنات سے ماورا, عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ پاک کے جو احکام نازل ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس نازل ہوتے ہیں, پھر وہاں سے نیچے نازل ہوتے ہیں, پھر وہاں سے فرشتوں کو حکم احکام دیے جاتے ہیں, پھر وہ نظام نبی بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہاں گئے ہوئے ہیں آپ. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا مقام ہے. حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آنے والے ہیں, جن کے اللہ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی, وہ بھی نہیں پہنچ پائے اس مقام پر. حضور سارے ملائکہ سے افضل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے افضل ہیں, سارے ملائکہ سے افضل ہیں. بھئی اللہ کے کلام کو لانے والا, اللہ کے کلام کو سننے والا جو امین فرشتہ ہے, جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کی شان ایسی ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی. حدیثوں میں ہے کہ پہلی مرتبہ حضور بھی جب ان کو دیکھے تو خوف کھا گئے تھے بشری تقاضے کی وجہ سے. اصلی شکل میں جب حضور نے دیکھا تو 600 پر تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں سے 2 پر انہوں نے کھولے تھے صرف، ان دونوں پروں سے مشرق اور مغرب کو ڈھانک لیا تھا. ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. معراج کے جب معراج سے پہلے طائف کا واقعہ پیش آیا، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جس کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی ہے، جو اظہار رسانی آپ کی ہے، جو ستایا ہے آپ کو، آپ دل برداشتہ ہو کر مجبور ہو کر وہاں سے نکل کر طائف گئے تھے. امید یہ تھی کہ وہاں جائیں گے تو وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ معاونت ہو جائے، کچھ نصرت ہو جائے، اسلام کے پھیلنے، دعوت کے پھیلنے میں مدد ہو جائے. آپ وہاں پر گئے، جب وہاں پر گئے تو وہاں کے لوگوں نے کافروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. حضور نے فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے سخت دن جو گزرا ہے میرے اوپر، وہ طائف کا دن تھا جس وقت ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور مجھے تکلیف دی. حتیٰ کہ ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ وہاں کے بچوں کو، نوجوانوں کو جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، پتھر سے مارنے لگے، وہ جوتے خون سے بھر گئے آپ کے. بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے وہ. تو جب تکلیفیں حد سے پار ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے اور لوگوں میں آپ کے مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے اپنے پاس ہی بلا لیا. فرمایا کہ بھائی تم لوگ ان کی حیثیت اور حقیقت کو کیا جانتے ہو، ان کی عظمت کو کیا جانتے ہو، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آسمانوں سے ماورا جو ہے نا، یہ ہمارے نزدیک ان کا مقام ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس موقع پہ جب آپ واپس ہونے لگے تھے تو ایک پہاڑی کے پاس بیٹھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے تھے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی جو ہے نا شکایت کر رہا ہوں، یعنی آپ کے بعد میں صحیح نہیں پہنچ پایا کہ جس کی وجہ سے قوم نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، معاملہ کیا. آپ کی عاجزی دیکھیں. حضور ہمارا جو حال ہوتا ہے، ہم تو جو ہے نا آئی کہتے ہیں، میں کہتے ہیں، ہمارے پاس تو بڑائی کا تصور یہ ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے اندر کچھ کمی رہ گئی، میری قوت میں کمزوری رہ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو حضرت جبرائیل آگے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ نے بھیجا ہے مجھے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ان بستیوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ابھی سیکنڈوں کے اندر پیس دیں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، امید ہے کہ بعد میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ان میں ایمان والے پیدا ہوں گے. لیکن جو فرشتہ آتا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس رک گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ چلو آگے. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ اس سے آگے تو مجھے اجازت نہیں ہے. اللہ نے آپ کے مقام مرتبے کو ظاہر فرمایا. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے، بار بار سنانے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دلوں میں آئے، آپ کے مقام و مرتبے کا اظہار ہو، آپ کے مقام و مرتبے سے واقفیت ہو اور اس میں اور اضافہ ہوتا جائے. حضور کا جتنا واقعہ بیان کرنے سے، واقعات کے سننے سے جو ہے نا یہ چیز دل میں آتی ہے. پھر ویسے بھی سال میں ایک ہی مرتبہ سننا سنانا ہوتا ہے. لمبی لمبی بڑی بڑی تفصیلات جو ہے نا اس واقعی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. آپ کے جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا، بہت عظیم معجزہ ہے. اس معجزے کے اندر سینکڑوں معجزے پائے جاتے ہیں. پھر اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے، اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیوچر دیکھ کر آئے ہیں، امت کا فیوچر دیکھ کر آئے ہیں. آدمی یا تو ماضی کی بات کر رہا ہوتا ہے یا حال کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو حضور کے مستقبل کی بات کرتے تھے، مستقبل میں جا کر پھر واپس بھی آئے ہیں. آپ آگے کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ کر آئے ہیں، اللہ جو نتیجہ ظاہر کرنے والے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، بندوں کے کیا رزلٹ ملنے والا ہے وہ حضور دیکھ کر آئے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور یہ پہلو وہ ہے میرے دوستو، تو ہماری زندگیوں میں تو اس کی وجہ سے انقلاب آنا چاہیے. حضور نے کیا دیکھا وہاں پر؟ حضور نے بیان فرمایا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اہل جنت کو بھی دیکھا، اہل جہنم کو بھی دیکھا، صحابہ کے حضور نے محلوں کو دیکھا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے، سزاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں. ہمارا اس واقعے پر ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارے. اس کے بعد ہماری اپنی زندگی کیسے بدلنی چاہیے سوچیں آپ، ہماری زندگی کیسے بدل جانی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے وہاں پر. نمازوں میں کوتاہی ہوگی تو کیا ہوگا، سود کھائیں گے تو کیا ہوگا، شراب پئیں گے تو کیا ہوگا، زناکاری کریں گے تو کیا ہوگا، بدکاری کریں گے تو کیا ہوگا، جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا، غیبت کریں گے تو کیا ہوگا. یہ سارے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر واپس پھر اس دنیا میں آ گئے، جو آگے ہونے والا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز، یہ معجزہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو ہمارے اندر پیدا کرنے والا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے اگلے جمعوں میں عرض کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.